بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، السلام علیکم و رحمت اللہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آپ جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. وہی سلسلہ اور وہی موضوعات اور وہی اہم جو ٹاپکس ہیں ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راہ نجات میں ہم نے مسلسل ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو نظام اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس حوالے سے دینی مرجعیت اور اسلام میں جو سیاسی نظام ہے اور جو سیاسی حاکمیت ہے، اس حوالے سے کافی آپ نے سنا اور آپ لوگوں نے ہمیں سراہا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آج ہم آپ کو انشاءاللہ اسلام کے اس حقیقی نظام سے آشنا کرانا چاہتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں ہمیں انسان، یعنی اس ضابطۂ حیات کی طرف لے جاتا ہے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام لے کے آئے تھے. جی ہاں، یعنی اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی سے جڑے ہر مسئلے کے لیے اسلام نے ایک خاص حکم رکھا ہے. انشاءاللہ آج آپ جانیں گے کہ یہ نظام جو اسلام پیش کرتا ہے، ہمارے مختلف پہلو جو زندگی کے ہیں، ان ہر پہلو کے لیے اپنا ایک خاص نظام ہے. آج ہم سنیں گے اس کے بارے میں، اور آپ انشاءاللہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد اسلام کا حقیقی تعارف اور اسلامی نظام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے.
اسلامی نظام خدا کی طرف سے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کو زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے. اسلام میں ولادت سے لے کر وفات تک انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا. جیسے اسلام کا تربیتی نظام، جسے اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے اور ہر سن و سال کے افراد کے لیے تربیتی نظام موجود ہے، اسی طرح اسلام کا معاشی نظام بھی بہت قوی ہے. اگر اس پر عمل ہو تو دنیا میں کوئی بھی فقیر اور مفلس نہ رہ جائے. اسلام کا حقوقی نظام ہر شخص کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے. اولاد اور والدین کے حقوق، اسی طرح پڑوسیوں کے اور سماج کے جو حقوق اسلامی نظام میں نظر آتے ہیں اس کی مثال نہیں. اسی طرح اسلام کا حکومتی نظام بھی بے مثال ہے، جس میں تمام افراد بغیر کسی طبقاتی فرق کے ایک نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کے حقوق کی رعایت اسلامی نظام کے اہم ارکان میں سے ہے.
ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. یہاں پہ ماہر اسلامیات جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں.
الحمد للہ، یہ توفیق ہوئی ان شاء اللہ کی مفید پروگرام.
ان شاء اللہ اسلامی نظام کا تعارف، ان شاء اللہ ہم اس سلسلے میں آپ سے بہت کچھ آج سنیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی ان شاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے پورے اس وقت کا. انشاءاللہ جو بھی مطالب آپ کی طرف سے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ جو مختلف زاویے اور مختلف نگاہیں جو اسلام کے متعلق ہے اور مختلف تصورات جو پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور خاص کر ایک ایسے دور میں جہاں اسلام کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا کو. یہ کہ اسلام کے بارے میں مختلف نگاہیں ہمیشہ رہی ہیں تاریخ میں، اور اسی بنیاد پر مختلف نظریات، مختلف گروہ، مختلف فرقے کی جو اسلامی قرآنی قانون کے بالکل مخالف ہے، اور قرآن نے جس کو صراحتاً بالکل واضح طور پر حرام قرار دیا ہے کہ تفرقے نہ ہوں اور فرقے نہ بنیں. متعدد انداز سے قرآن نے کبھی صریح طور پر، واضح طور پر حکم دیا ہے، کبھی مذمت کی ہے قرآن نے. لیکن یہ وجود میں آئے جس کی اصلی وجہ یہی تھی کہ اسلام کے بارے میں لوگوں نے جو نگاہ اپنائی، جو نگاہ اسلام پر جس نگاہ سے دیکھا اور جس زاویہ نگاہ سے دیکھا، وہ زاویہ نگاہ مناسب نہیں تھا، جس کی بنیاد پر یہ شکلیں تاریخ میں رہیں ہمیشہ، لیکن محدود حد تک رہیں. ابھی کا جو دور ہے، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک بڑے پیمانے پر چونکہ بہرحال ایک امکانات جو ہے انسان کے زیادہ بڑھ گئے ہیں، وسائل اور لوگوں تک بات پہنچانے کے طریقے،
جی بالکل،
یہ وجود میں آ چکے ہیں، سہولتیں فراہم ہیں، جس کی بنیاد پر ابھی لوگ صرف محدود حد تک جو ہے مختلف نگاہیں لے کر ایک محدود حد تک نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پر جو ہے مختلف نگاہیں ہیں، جس کی بنیاد پر اسلام جو پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ بہت ساری نگاہیں ایسی ہیں کہ بہت ہی خطرناک صورتحال میں اور اتنے مقدس اور اتنے محترم کلمے کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، جس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ زاویہ نگاہ لوگوں کا مختلف ہے. البتہ یہ بھی واضح ہے کہ کوششیں ہیں، سازشیں ہیں، باہر سے بہت کچھ ہے، کہ یہ باہر سے ہونا کوئی ان نیچرل یا غیر طبیعی بات نہیں ہے، جو کہ جب ایک کوئی اتنا عظیم مذہب سامنے آتا ہے، دین سامنے آتا ہے، تو اس کے دشمن ہوں گے، حتماً لا محالہ ہوں گے. دشمن ہونے سے کوئی ڈر یا خوف بھی نہیں ہے، دشمن ہونے سے ڈر اور خوف اس کو ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے. اسلام بہرحال اتنا مضبوط مذہب ہے کہ اس کو دشمنی سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن مشکل یہاں سے جو اندر اسلام کے اندر، ایک تو باہر جو دشمنوں کی کوششیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو اندر اسلام کے بارے میں نگاہیں جو لوگوں کی مختلف ہیں، یہ آ کر بہت بڑا نقصان اس نے تاریخ میں پہنچایا ہے، پوری تاریخ میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور خاص کر ہمارے اس دور میں بہت بڑا نقصان جو پہنچ رہا ہے اس الہی دین کو، وہ اسی زاویہ نگاہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اگر صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھا نہ جائے تو ممکن ہے کہ وہ صحیح نہ دکھ رہی ہو.
بالکل،
نگاہ جو انسان کی، یا دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ناقص نگاہ ہو، یعنی ایک منظر کو انسان دیکھنا چاہتا ہے لیکن ایک صحیح زاویے سے نہیں دیکھ رہا ہے، تو یا تو وہ ناقص دکھ رہا ہوگا، یا ممکن ہے وہ نہ دکھ رہا ہو بلکہ کچھ اور دکھ رہا ہو.
کچھ اور دکھ رہا ہو، بالکل.
ہاں، یعنی نیت کچھ اور دیکھنے کی تھی لیکن ایسے زاویہ نگاہ سے، ایسے اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن دکھ کچھ اور رہا ہے.
کچھ اور ہے، بالکل.
تو یہ دونوں صورتیں ہیں، یا تو بالکل ناقص دکھنا، یہ بھی خطرناک ہے. یعنی عام طور سے آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں دینداری کر رہا ہوں، میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن ناقص دین کے لے کے چل رہا ہے. ناقص سے مراد یعنی کہ دین نے پورا ایک نظام، پورا ایک سسٹم، پورا ایک پیکیج انسان کی زندگی کے لیے پیش کیا ہے، مختلف زاویوں سے ہر اعتبار سے ایک کامل نظام پیش کیا ہے، لیکن جب ناقص نگاہ ہم کریں گے تو کوئی ایک چیز اٹھا لیں گے، کسی ایک چیز کو دیکھیں گے، کوئی ایک چیز ہمیں پسند آئے گی، اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، لیکن بہت ساری چیزیں دوسری چھوڑیں گے. کہ عام طور سے لوگ بہت ہی خلوص سے اور بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ناقص دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں.
اور یہ بالکل ایک تقدس کے ساتھ، خلوص کے ساتھ،
بہت ہی تقدس اور بڑے احترام اور بڑی عقیدت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ناقص دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ناقص دین دو اثر رکھتا ہے. ایک عمل کرنے والے پہ اثر رکھتا ہے کہ ناقص دین کا ناقص اثر،
بالکل اثر بھی اس کا ناقص،
بلکہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اثر خود اسلام پہ پڑ رہا ہوتا ہے. یعنی اسلام کی جو پہچان ہوتی ہے، اسلام جو سامنے جاتا ہے ایسے انسان کے ذریعے سے، وہ ایک بہت ہی نامناسب، غیر پسندیدہ اور ناقص اسلام بن گیا. یعنی دونوں پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ادھر دین پر عمل کرنے والے پر، اگرچہ یہ بیچارہ ممکن ہے بڑے خلوص سے کام کر رہا ہو، بڑی عقیدت سے کر رہا ہو، لیکن اس کا اسلام کا جو اثر اس کی زندگی پہ پڑنا چاہیے وہ نہیں پڑ رہا. یہ تعداد بہت بڑی ہے ابھی،
بالکل عوام اگر دیکھا، عوام ہم دیکھیں تو بالکل اسی چیز
اس میں گرفتار ہیں. یعنی اچھے طریقے سے گرفتار ہیں کہ ظاہری طور پر دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں، دین کے مخلص بھی ہیں، دین کے عقیدت مند بھی ہیں، لیکن چونکہ صحیح زاویہ نگاہ سے دین کو نہیں دیکھا ہے، لہذا دین کا بہت ہی ناقص حصہ دکھائی پڑا ہے، اور اسی ناقص دین پر بڑے اخلاص سے عمل بھی کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دین کا صحیح اثر خود دین کے اثر عمل کرنے والے پر بھی نہیں پڑ رہا ہے، اور اس کے عمل کو دیکھ کر جو دین سامنے جا رہا ہے، وہ دین بھی اس کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور وہ بھی غلط منظر دین کا لوگوں کے سامنے جا رہا ہے.
وہی ہوتا ہے نا جی, یہ کبھی مثال بھی دی جاتی ہے کہ ایک کارٹون کی مثال لے لیں کہ اس کو اس کا سر بڑا کر دیا,
حسن جی ہاں,
پیر جو ہے بہت چھوٹا کیا,
حسن جی ہاں, یعنی یہی
بڑی کر دی.
کیونکہ کارٹون میں کام ہی ہوتا ہے کسی ایک پہلو کو, کسی ایک زاویے کو دکھانا ہوتا ہے, اسی زاویے کو فوکس کیا جاتا ہے, اسی کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. مثلا کسی درندگی کو پیش کرنا ہے تو مثلا دوسرے منظر سے پیش کرتے ہیں, شکم پوری یا مثلا رشوت اس طرح کی پیش کرنا ہے تو پیٹ بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. اسی یال یعنی بہت ہی وہ منظر بڑا ہی مکروہ منظر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی آئیڈیالوجی کو اور کسی مذہب کو اگر کامل طور پر نہیں دیکھا جائے تو اس کی بھی یہی شکل نظر آتی ہے. اور ابھی جو دنیا میں اسلام پیش کیا جا رہا ہے بہت سارے گروہ کی طرف سے, بہت سارے لوگوں کی طرف سے, یا جو لوگ عمل کر رہے ہیں اسلام پر, وہ یہی اسلام ہے کہ واقعی ایک اچھا تصور لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ناقص اسلام کا ایک دوسرا اسلام ہوگا جو صحیح اصل اصل اسلام نیت انسان کی اسلام تھی لیکن اسلام کی طرف سے انہیں رخ ہی نہیں کیا, یعنی کسی اور کو دیکھ رہا ہے لیکن اسلام سمجھ رہا ہے,
سمجھ رہا ہے بالکل.
جیسے انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے, انسان کی فطرت میں, یہ ہر انسان کی فطرت میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ لیا انسان سے کہ ان عبدونی,
صحیح بالکل,
ہاں میں نے یہ عہد کیا انسان سے کہ میری بندگی کرے گا. اس بندگی, اس فطری بندگی کی بنیاد پر انسان خدا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چونکہ صحیح بصیرت اور صحیح نگاہ نہیں ہوتی, وہ کسی ایسے کے سامنے جا کر سر جھکا دیتا ہے کہ جس کا کوئی ربط نہ ہو اصلا, بلکہ بالکل متضاد مخالف. تو دو پہلو ہوئے, ایک تو یہ کہ ناقص اسلام اور دوسرے یہ کہ غیر اسلام کو اسلام بنا کر پیش کرنا, یہ دونوں چیزیں خطرناک بنتی ہیں. اور اس لیے لازم ہے کہ ایک صحیح اسلام کو, پہلا جو نقطہ یہاں پر جو آپ کے سوال میں بھی ہے کہ اسلام کو آ کر کامل دیکھنے کے لیے قرآن بھی کہتا ہے, قرآن میں جو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کافہ, دونوں پہلو ہے, یعنی ایک تو سب کے سب جمع ہو کر اکٹھا ہو کر, یعنی تفرقے کے ساتھ نہیں, کوئی ادھر نہ جائے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کامل مکمل جو اسلام ہے, سلم سے مراد یہاں پر ایک جو تفسیر ہے یعنی سلم بھائی اسلام جس سے بنا ہوا ہے, پورے اسلام کو لے گیا ہو, یہ نہیں کہ بعض حصے پر ایمان لے آؤ بعض حصے پر ایمان لے آؤ. قرآن نے مذمت کی ہے, شدت سے مذمت کی ہے صفات کافروں کی, یا بنی الگ الگ جگہوں پر کی ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے. خب بعض پر جب ایمان لایا جائے گا تو اس کا اثر بھی نہ, یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بعض اسلام پہ اثر ایمان لے آئیں گے تو بعض کا اثر ہمارے اوپر ہوگا بعض کا اثر نہیں ہو, نہیں بلکہ نہیں. ممکن ہے کہ اس کا برعکس اثر ہو جائے,
صحیح
الٹا اثر ہو جائے, خود کے اوپر بھی الٹا اثر صحیح ہو صحیح. اور اسلام بھی جو ہے ایک غلط پہلو متقلب اسلام اور غیر حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے صحیح پیش ہو. صحیح. بس یہاں پر ضروری ہے کہ اسلام کو آ کر ایک کامل, جیسے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ یعنی کامل دین کی طرف آئے انسان, مکمل اسلام کی جو آ کر پیش کیا انبیاء نے پیش کیا. دیکھیں آپ بعض لوگوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں, ظاہری طور پر بہت زیادہ متدین بھی ہوتے ہیں لیکن بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا ہوتا ہے, یعنی ان کا دین بہت عجیب و غریب نظر آ رہا ہوتا ہے. کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہی ناقص دین لے کر چل رہے ہیں, نظام کے ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں. مثلا ممکن انسان بہت زیادہ بندگی کر, بہت زیادہ عبادت کر رہا ہو, عبادت دین کا حصہ ہے. کہ ہمیں روایتیں ملتی ہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کہ دین پر عمل کرنے والے کو جا کر ڈانٹا ہے, سختی سے ڈانٹا, تم کیا کر رہا ہو؟ یعنی وہ انسان جو عبادتیں کر رہا تھا, مسلسل عبادتیں کر رہا تھا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا تھا, آ کر رسول اللہ نے سختی سے منع کیا کہ نہیں, ہم جو ہے لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام میں رحبانیت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے جا کر ڈاٹا نہیں, جب علاقہ میں موجود ہے پورا تفصیل کے ساتھ عاصم اور اس کے بھائی کا واقعہ, کہ جہاں پر وہ لے گیا کہا کہ میرا بھائی ایسا ہے کہ جو سب کچھ چھوڑ کر فقط عبادتیں کر رہا ہے, تو امام نے اس کو سختی سے منع کیا کہ نہیں اسلام یہ نہیں ہے. یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسلام کا بہت ہی اہم پہلو انجام دے رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن اسلام ہے, اسلام میں بندگی بہت ہی اہم رکن ہے, عبادتیں بہت اہم رکن ہے, لیکن اسلام آ کر ایسی عبادتیں نہیں پیش کرتا کہ انسان سب کچھ ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر فقط بیٹھ کر نمازیں پڑھتا رہے, بیٹھ کر سجدے کرتا رہے, بیٹھ کر عمل انجام دے رہے. یعنی یہ وہی ناقص دین کا پہلو ہے, یہ آ کر مشکلات ایجاد کرتا ہے.
सही, यानी गोया कि अगर इंसान चाहे वो नाकस दीन ले या फ़कत एक जाविये से देखे दीन को, मसलन किसी और जाविये से और अलग शक्ल उसके सामने पेश आए, उस इस्लाम की ना हो वो, तो दोनों सूरतों में वो इंसान के लिए
खतरनाक और आमतौर से आदमी समझता
इस्लाम के लिए भी नुकसान।
जी, आमतौर से आदमी ये समझता कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कर तो रहे हैं, लेकिन दरहकीकत खुद उसके लिए भी नुकसानदेह है, फ़र्द के लिए, उस शख्स के लिए, और उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह खुद दीन के लिए। वो ये नहीं समझता कि हम दीन को नुकसान पहुँच रहे हैं, वो बेचारा ये समझ रहा होता है कि हम तो दीन पे अमल कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, दर हकीकत वो दीन को नुकसान पहुंचा रहा होता है। क्यों? इसलिए कि कामिल दीन पर अमल नहीं करता। लिहाजा इस्लाम में आकर, यानी इसी कुरान को आप, हम जो असली रिसोर्स है इस्लाम का, खुद किताब खुदा अल्लाह का कलाम, इस कुरान को आकर देखें तो देखें आप इसमें इस्लाम किस तरह पेश किया गया। वाकई इंसान इस नीयत से आकर कुरान को पढ़े कि कुरान के ज़रिए से इस्लाम को समझना चाहता है, न ये कि कुरान के ज़रिए से सवाब लेना चाहता है या बहिश्त तक जाना चाहता है। ये सब है, ये सब हतमन नतीजे के तौर पर है, लेकिन कुरान को आकर इस निगाह से देखा जाए कि ये इस्लाम का असली तरीन रिसोर्स और असली तरीन मंबा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही कुरान जो है असली मंबा है, आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम कुछ अपनी तरफ से नहीं पेश करते, पेश कर रहे हैं उसी कुरान के ज़रिए से जो कुरान में आ चुका है, यानी हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं पेश करना है। तो असली तरीन जो मुंबई कुरान है, अगर वाकर देखें हम,
अगर आप इजाज़त दें यहाँ पे एक वक्फा लेंगे हम, हाँ। और तफसील से इस
इंशाल्लाह
सवाल के बारे में हम जानना चाहेंगे। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम गुफ्तगू है इस्लामी निज़ाम का तारुफ, और ये अहम चीज़ है कि हम किस निगाह से इस्लाम को देखते हैं और कहाँ से देखें, और ऐसे कौन से मनाबे हमारे पास होने चाहिए कि जो हकीकी शक्ल इस्लाम हमारे सामने पेश कर सकें। इस पे गुफ्तगू होती रहेगी, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग उस वक्त तक खैर व खूबी में रहेंगे जब तक अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहेंगे, और नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे।
नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है, आइए हमारा साथ दीजिए, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी क़िबला, आप उस
जी अर्ज़ी कर रहा था कि इस्लाम का जो असली तरीन मंबा है और रिसोर्स है वो खुद कुरान है, और अलबत्त ये कुरान के साथ साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सीरत, ज़िंदगी, अक़वाल, आइम्मा अलैहिस्सलाम के, हम अगर एक निगाह उस पर डालें खुद मसलन कुरान के ऊपर, सब चूँकि आसानी से कुरान को इंसान देख सकता है, आम इंसान भी आकर कुरान का तर्जुमा पढ़ सकता है, मुमकिन है रसूलुल्लाह के तमाम अहादीस एक आम इंसान की निगाह में सामने ना आ पाए, आइम्मा अलैहिस्सलाम की तमाम अहादीस पर मुसल्लत होना इंसान के लिए मुश्किल हो, तमाम हदीस होती है, लेकिन अगर कुरान पर एक निगाह डाले इंसान और असली रिसोर्स समझते हुए निगाह करे, देखें इस्लाम कुरान के कितने पहलू को हम दीन समझ के लेकर चल रहे हैं, ये अहम सवाल है वाकई।
सही,
यानी कितना कुरान हमारे पास दीन की हैसियत से, अगर कुरान को हम मंबा नहीं बनाते, देखें हमारे पास जो दीन आता है उसमें बहुत अजीब व गरीब चीज़ें, मसलन जो हमें आज नजर आ रहा है कि
उसकी मुश्किल भी है कि हमने कभी कुरान की तरफ रुजू ही नहीं किया
इस निगाह से, चूंकि वो हदीस बार बार ताकीद करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जहां फुर्सत होती है, और बहुत अहम इसलिए ताकीद करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आखिरी हदीस की, जिसको जो रवायतें देखते हैं, जो अहल सुन्नत की किताब के अतबार से भी मुतवातिर हदीस में से है, और शिया किताबों में तो है ही है मुतवातिर, यानी मुतवातिर तरीन, मुतवातिर यानी जिसमें कि ज़र्रा बराबर शक बाकी नहीं रहता, ये कि रसूलुल्लाह ने इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह वैतरती, यानी इस निगाह से कि अगर इंसान मा इन तमस्सक तुम बेहमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी भी मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। इतनी सारी गुमराहियाँ जो अभी नज़र आ रही हैं, इस्लाम के नाम पर इंसान आता है और अपने जिस्म में बम बांध कर जाकर मस्जिद में मोमिनीन के दरमियान में,
बिल्कुल
मोमिनीन के इज्तमा में, हालत नमाज में, नमाज पढ़ते हुए नमाज जुमा में आकर ब्लास्ट करता है, वो भी इस्लाम के नाम पर, यानी मुश्किल कहाँ पे है? उसके खलूस में कोई मुश्किल नहीं है, اس کی عقیدت میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ عقیدت اس کے پاس ہے کہ وہ جا کر اپنی جان دے رہا ہے. مشکل یہ ہے کہ صحیح زاویے سے اسلام کو نہیں دیکھا ہے اور کامل اسلام کو نہیں دیکھا ہے, اسلام کو نظام کے طور پر نہیں دیکھا ہے.
بالکل
آ کر مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ایجاد کرنا, نفرت پیدا کرنا, یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام دیکھا ہے کہ جس میں وحدت اتحاد, قرآن نہیں دیکھا گیا. قرآن میں سورہ آل عمران کی اتنی ساری آیتیں, مثلا سورہ آل عمران کو ہم کہیں کہ اتحاد کا سورہ, متعدد آیتیں جو ایک ساتھ نظر آتی ہیں, 102 103 آیت سے لے کر کے ایک ہی ساتھ تھوڑا تھوڑا فاصلے حکم ہوتا ہے, جگہ لا تفرقو, جسے جہاں قرآن کہتا ہے تھوڑے فاصلے کے بعد ولا تکونوا کالذین تفرقوا, قرآن حکم دیتا ہے کہ تفرقہ نہیں ڈالو, پھر دوسری طرف کہتا ہے ان لوگوں میں سے نہ بنو کہ جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا واختلف و اختلاف پیدا کیا. یا کر کیوں ہمیں آ کر مثلا دین کے نام پر, ممکن ہے ممبروں پر, اسلام کے نام پر عقیدت کے ساتھ تفرقے کی باتیں کی جاتی ہیں, نفرت کی باتیں کی جاتی ہیں, مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام نہیں دیکھا ہے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے.
صحیح.
وہ اسلام نہیں دیکھا ہے جس کو آ کر رسول اللہ نے پیش کیا ہے. یہ انسان عام طور سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسلام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, عقیدت میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں دین کی, جو اختلاف کی باتیں کر رہا ہوں, نفرت کی باتیں کر رہا ہوں. مشکل اس کی کیا ہے؟ مشکل نہ اس کے خلوص کی ہے, نہ اس کے عقیدت کی ہے, نہ اس کی زحمتوں کی ہے. مشکل اصل میں یہ ہے کہ اسلام کو کامل نظام کے ساتھ نہیں دیکھا ہے اور بہت ساری چیزیں جو اسلام میں دکھائی گئیں اس کو نہیں دیکھا. لہذا اصلی ترین بات یہ ہے کہ واقعاً آ کر اسلام کو ایک نظام جس میں زندگی کے سارے نظام ہیں, ہم عقیدت کے نظام, اعتقادی نظام کو آ کر دیکھ لیتے ہیں, اخلاقی نظام کو نہیں دیکھ پاتے. اصل ہمارے بر صغیر کی
سب سے بڑی مشکل
ترین مرحلہ جو ہے, جو عوام سے لے کر کے خواص تک پھیلا ہوا ہے اور جسے بہت ساری مشکلات ایجاد کرتا ہے, وہ اخلاقی نظام کا نہ ہونا. اسلام نے آ کر ایک اہم ترین پہلو, رسول اللہ فرماتے ہیں انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے آیا ہی ہوں, میری بعثت اس لیے تاکہ اخلاقی فضیلتوں کو اپنے کمال تک پہنچاؤں. لیکن اخلاقی کمال کی, اخلاقی فضیلتوں میں اتنی پستی تک ہمارا معاشرہ گیا ہوا ہے کہ اصلاً ان پستیوں کو سمجھتا نہیں کہ اسلام کے خلاف ہے, فخر کر رہا ہوتا ہے اپنی بد اخلاقیوں پہ, فخر کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یعنی نظام کے طور پر, اسلام کو نظام کے طور پر دیکھا جاتا تو جہاں عبادتیں دکھائی پڑ رہی ہوتی ہیں, جہاں اعمال دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں, وہیں پر اخلاق بھی دکھائی پڑتا, جہاں اعتقادات دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں وہیں پر سیاست بھی دکھائی پڑتی, وہیں پر اجتماعی نظام اور سوشل نظام بھی دکھائی پڑتا. اصل ابھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے درمیان میں جب سیاست کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہو رہی ہے, اصل دین سے سیاست کا ربط کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو ایک کامل نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. دین میں تربیتی نظام ایک اصلی ترین حصہ انبیاء کی محنتوں کا, کتابوں کا کیا ہے؟ انسان کی آ کر تربیت کرنا,
بلکہ بنیادی ترین حصہ ہے
کہ ہم نے آئے رسول اللہ آپ کو بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا, تربیت کرنا.
یعنی سب سے اہم پہلو یہی ہے, سب سے بنیادی پہلو, اور اسی کو ہم نے فراموش کیا.
اصل نہ ہم نے علم کو دین کا حصہ سمجھا.
بالکل
ہے نا, یہ رسول اللہ آگے کہہ رہے ہیں, ہم نے قرآن میں تین چار جگہوں پہ یہ مطلب بیان ہو رہا ہے الگ الگ انداز سے, کبھی جناب ابراہیم کی دعا کے طور پر, کبھی جو ہے اللہ کے احسان کے طور پر, کبھی جو ہے سورہ جمعہ میں, مختلف انداز سے اگر بیان ہو رہا ہے جو پیش کر رہا ہے رسول اللہ. انبیاء ہم نے سب بھیجے ہیں, کس لیے بھیجے ہیں؟ تاکہ وہ آ کر ایک تو تلاوت کتاب کریں, ایک کامل کتاب پیش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ تعلیم دیں اور تربیت کریں, تزکیہ کریں. ابھی ہم علم کو اور تعلیم کو کتنا دین کا حصہ سمجھتے ہیں, کتنی جہالتوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں.
صحیح.
یہ مشکل ہے. یعنی اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ بہت اہم موضوع, شاید آپ کے پروگرام میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ اس پہ زیادہ گفتگو کی جا سکے, کہ گزارش یہ ہے کہ مومنین سے کہ واقعاً ایک تھوڑا سا اپنے اندر اس نگاہ سے تبدیلی لائیں, آ کر قرآن کو, اہل بیت کی زندگی کو, خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, چونکہ ہم یہ تقاضا ہر مومن سے نہیں کر سکتے آگے تمام حدیثوں کو دیکھے, زندگی پر نگاہ تو کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر کیا کیا, مکے میں کیا کیا, لوگوں کے ساتھ کیسے رہے. ابھی ظلم کے خلاف قیام کرنے کو, ظلم کے خلاف آواز اٹھا کہ ایک سیاسی بات ہو رہی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور سیاسی بھی کون سی, رسول اللہ کی سیاست نہیں بلکہ ایک وہی باطل سیاست جو دنیا کے سامنے. یہ سب کیوں مشکلات ہیں؟ یہ شبہات کیوں ہیں؟ بہت سارے جوانوں کے ذہن میں شبہ کے طور پر جب ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے, ایسا کوئی اقدام کیا جاتا ہے, تو سمجھتے ہیں یہ اسلام سے نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, اسلام سے اس کا کوئی ربط نہیں. بعض لوگ مخالفت کر رہے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک اچھا کام ہے لیکن اسلام سے اس کا کوئی ربط نہیں. خود پر قرآن میں کیا چیز پیش کی گئی ہے؟ قرآن میں یہ 6500 آیتیں تقریباً کس لیے آئی ہوئی ہیں؟ ہم تو جو ہم جس کو اسلام سمجھتے ہیں احکام کے آیتیں, وہ تو 500 کے آس پاس ہے. باقی 6000 آیتوں کو کیا ہوگا؟ باقی کیا پیش کر رہی ہیں؟ باقی آ کر قرآن آ کر اسلام کا سوشل نظام, اجتماعی نظام, اور ان قرآن آیتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام آیتوں کے ساتھ ساتھ پھر روایتیں آ کر پورا, جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ پورا ایک نظام زندگی چھوٹے, یہ نہیں کہ انسان انسان کو پابند کرنے کے لیے, بلکہ انسان کو ایک صحیح مفید راستہ دکھانے کے لیے کہ معمولی ترین مسائل میں انسان کے لیے مثلاً واش روم سے میں داخل ہونے اور نکلنے سے لے کر کہ اس کے سارے فوائد ہیں,
بالکل
سجدے کے احکام تک کی بالا ترین اور عظیم ترین مرحلہ انسان کا پیشانی میں, پیشانی کو زمین پر رکھنا پروردگار کی بندگی میں, اور سیاسی نظام, حکومتی نظام, ساری چیزیں آ کے اسلام بیان, یعنی اتنے معمولی مسائل سے لے کر یہاں تک یہ سب اسلام پیش کرتا ہے. کس لیے پیش کرتا ہے؟ تاکہ ایک خوبصورت زندگی, ایک کارٹون جیسی زندگی, اسلامی معاشرہ کارٹون جیسا معاشرہ نہ دیکھے, واقعی ابھی کارٹون جیسا معاشرہ دیکھ رہا ہے. مثلا ابھی آپ داعش کو اگر نگاہ میں رکھیں, طالبان کو رکھیں, نہیں معلوم القاعدہ کو رکھیں, جبہت النصرہ اور فلاں اور فلاں, یہ آ کر اپنے آپ کو اسلام کے نام پر پیش کرے, اسلام پیش کرے, لیکن مشکل ان کی کیا ہے؟ مشکل یہ کہ اسلام کو ایک صحیح زاویے سے نہیں دیکھا ہے, کامل زاویے سے نہیں دیکھا ہے. ممکن ہے بعض لوگ بڑے خلوص سے یہ سب کام کر رہے ہوں لیکن خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو.
اور ہمارے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ, اور خاص کر ابھی میں اس نقطے کی طرف اصل میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, کہ رہبر معظم انقلاب کا جو ابھی خط تھا, جو لیٹر تھی ان کی طرف, یعنی جوانوں کے لیے, امریکہ اور یورپ کے جوانوں کے لیے, یہ عام جوانوں کو دیکھنا چاہیے اس کی طرف, کہ اصلی سورسز کی طرف.
اس پہلے کی طرف رہبر نے توجہ دی رہی, اور بہت اہم مسئلہ, یعنی تاریخ کا ایک اہم مسئلہ یہ بن سکتا ہے. اور یہ خط نہیں کہ خط رہبر معظم نے لکھا اور ختم ہو گیا, دے دیا, جب تک پہنچنا تھا پہنچ گیا, نہیں, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اس خط کو بار بار خاص کر جوان یونیورسٹیز میں, دوسری جگہوں پر لوگ جتنا ممکن ہو سکے پیش کریں. رہبر انقلاب نے مخاطب کیا ہے خاص لوگوں, چونکہ حالات جیسے فرانس میں جو حالات پیدا ہوئے اور جو اہانت آمیز کارٹون شائع کیے گئے اس کی بنیاد پر, لیکن درحقیقت یہ خط ہر پہلو سے, نہ صرف یہ کہ یورپ کے جوانوں کے لیے اور امریکہ کے جوانوں کے لیے, حتیٰ خود یہ خط ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے. رہبر نے کہا کہ آپ آ کر کسی سے نہیں, خود آ کر اسلام کے صحیح ریسورسز سے آ کر اسلام کو سمجھیں. وہ صرف وہ نہیں سمجھے کہ جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, جو اس کے لیے تو یہ خط ہے بہت اہم ہے, چونکہ ان کو دور کیا جا رہا ہے. ابھی اسلام کے مختلف چہروں کو پیش کر کے درحقیقت ان کو دور کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کر اسلام کو اس کے صحیح ریسورس سے سمجھیں, کہ الحمدللہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ایک پہلو ہم خود بھی اس کی طرح تصور کر سکتے ہیں, خود ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں,
بالکل,
جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہوں, حتیٰ بہت بڑا مومن سمجھتے ہوں, وہ بھی ایک مرتبہ آ کر اپنے آپ کو چیک کریں کہ واقعاً جو اسلام ہم لے کر چل رہے ہیں واقعاً صحیح ریسورسز سے کتنا ہم آہنگ ہے.
بالکل, اور یہ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ہماری خواص جو
خواص کے لیے خاص کر ہم طالب علموں کے لیے شاید اور زیادہ ضروری ہے. قرآن میں یہاں طالب علموں نے عرض بھی کیا تھا کہ حتیٰ ہم طالب علموں کے لیے شاید ہر ایک سے بھی زیادہ ضروری ہو کہ ہم جو اسلام کی تصویر, چونکہ اور لوگوں کو صرف اسلام پہ عمل کرنا ہے لیکن ہم کو اسلام کی تصویر پیش کرنا ہے, تو وہ تصویر ہم کون سی پیش کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ بہت ساری تصویریں پیش کی جا رہی ہیں,
بالکل
وہ کون سی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں, اس کا صحیح ریسورس کیا ہونا چاہیے, اس کو آ کر دیکھے سمجھے انسان تاکہ اسے پیش کر سکے.
شکریہ مولانا, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین کرام, بہت ہی اہم اور اچھی گفتگو رہی ہے, امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. واقعی معنوں میں ایسا ہی ہے کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں دیکھے, ایک کامل نگاہ سے دیکھے, ایک واقعیت میں دیکھے, ایک ایسی حقیقت میں دیکھے کہ جو حقیقی معنوں میں اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. اسلام کو ایسے سورسز اور ایسے منابع سے لیں جو رسول اسلام لے کے آئے تھے, خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم جو ہمارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہی وہ کتاب ہے, یہی وہ مفسرین کتاب ہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام, جن کے ذریعے سے ہم حقیقی اسلام کو سمجھ سکتے, پہچان سکتے اور دوسروں تک پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی اسلام سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. التماس دعا. خدا حافظ.